من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.
آیت نمبر 20 سورۃ شورا. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو طلبگار ہو آخرت کی کھیتی کا تو ہم اپنے فضل و کرم سے اس کی کھیتی کو اور بڑھا دیں گے، اور اس کے برعکس ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، اور جو شخص خواہش مند ہے صرف دنیا کی کھیتی کا تو ہم اسے بھی دیں گے، لیکن وما له في الآخرة من نصیب، اور نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ. یہاں کھیتی کی بات ہوئی یا رملوں کی بات ہے. یہ مضمون قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ آتا ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں تو بہت ہی تفصیل سے ہم اس کو پڑھ بھی چکے ہیں کہ اس دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے، رات دن کھانا پینا سونا جاگنا، ایک طرف تو اس کی ضرورت ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ سکے ہیں، منی ہے، اس کی راس ہے. کس چیز کی؟ کہ ان تمام کاموں کو آخرت کے لیے جمع کر لے. دوسری صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جیتا کافر بھی ہے، کھاتا کافر بھی ہے، سوتا، کام کرتا، بچوں کو پالنا، یہ سب کچھ کافر کا بھی معاملہ ہے، مومن کا بھی ہے. لیکن مومن کو ان کاموں پہ اجر ملے، کافر کو نہ ملے، کیا چیز ہے؟ فرق ہے نیت کا. کوششوں کا رخ سب کا ایک ہی کیوں نہ ہو، نیت کا فرق جو ہے وہ اس کام کو بالکل بدل کے رکھ دیتا ہے. اگر ایک انسان دنیا کے کاموں کو کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ یہ نیت کر لے کہ یہ میرے رب کی دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، یہ رب کی خوشی سے ہے، کھانا بھی انسان کے لیے عبادت بنے گا، سونا بھی اور جاگنا بھی. مثلا آپ دیکھیے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور ہم کہیں کہ کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا کھانا، اور اگر آپ اس سوچ کو اس سوچ میں بدلیں، کھانا میں نہیں کھاتی، پھر ایک دم کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اب اس لیے کھا رہی ہوں کہ آپ نے کھانے کا حکم دیا، اور اس لیے کھا رہی ہوں کہ اس کے بعد جو اگلا کام کرنے لگی ہوں اللہ کے راستے کا وہ صحیح طریقے سے کر سکوں، تھکن کا احساس نہ ہو، بوجھل طبیعت نہ ہو، تو یہ کھانا انسان کے لیے اجر کا سبب بنے گا. سوتے سبھی ہیں، کوئی نہ بھی سونا چاہے نیند پھر بھی آ جاتی ہے، لیکن ایسے وقت میں اگر انسان یہ کہے کہ اللہ میں تو جاگتی ابھی، لیکن میں سو اس لیے رہی ہوں کہ صبح فجر کے لیے وقت پہ اٹھ سکوں، اس لیے سو جاگ رہی ہوں کہ کل کا دن میرا جو ہے وہ بہت نارمل گزرے اور میں اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہ کروں، تو یہ سونا بھی عبادت ہے. پہلی چیز نیت ہے، جس کے درست ہوتے ہی ہمارے دنیا کے اعمال آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہونے لگتے ہیں. پھر دوسری چیز ہے کہ جب نیت جو ہو گئی کہ سونا اللہ کے لیے، تو پھر انسان سونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھے گا. چلو سونا تو ہے، وضو کر لوں، چلو سونا تو ہے، سورت ملک سورت سجدہ پڑھ لوں، چلو آیت الکرسی پڑھ لوں، چلو آخری کل پڑھ لوں، چلے سونے کی دعا پڑھ لوں، چلے لیٹی تو ہوں اب ایسا کرتی ہوں کہ رائٹ ہینڈ پہ سو جاؤں، دائیں سائڈ اوپر کر کے سو جاؤں، چلو منہ کے نیچے ہاتھ بھی رکھ لیتی ہوں، چلو سیدھا لیٹتی ہوں، کہیں میں چت تو نہیں لیٹی ہوئی، کہیں میں الٹی تو نہیں لیٹی، یہ ساری چیزوں میں جب اس کو نیند آئے گی تو ساری رات اس کا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ تو لہٰذا آپ فرق دیکھ لیجئے کہ اللہ نے آخرت کے چاہنے والے کے ساتھ نزد لہو فی حرس ہی کا لفظ استعمال کیا، اور حرس جو ہے تخم ریزی کے لیے آتا ہے، بیج ڈالنا۔ ہم اس دنیا میں بیج ڈال رہے ہیں، فصلیں وہاں کٹیں گی، نیکیوں کی بھی بدیوں کی بھی۔ آپ امیجن کریں کسی کے پاس کوئی باکس ہے، سوٹ کیس ہے، پیکنگ کر رہا ہے، جو ڈال رہا ڈالتا جائے ڈالتا جائے ڈالتا جائے، جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا، کسی نے اس کے اندر ہیرے جواہرات جمع کیے ہوئے ہیں، کسی نے اس کے اندر سونے چاندی جمع کیے ہیں، کون سے؟ سنتوں کے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے۔ اس کا کھانا بھی عبادت، کھلانا بھی عبادت، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا جگانا بھی عبادت۔ لیکن ایک دوسرا شخص ہے، جب اپنا سوٹ کیس کھولتا ہے تو وہ سانپوں سے بھرا ہوا، وہ بچھوں سے بھرا ہوا، وہ آگ کے انگاروں سے بھرا ہوا۔ پتا کیا چلا کہ اس نے دنیا کو دنیا کے لیے گزار کے اللہ کی فرما برداریوں سے خود کو دور کر کے گزارا، لہٰذا اس کا کھیت جل کے تباہ ہو گیا، اس کا سوٹ کیس ایسا تھا کھلتے خود اسی کو ہی وہ سانپ ڈس کے لے جائیں گے۔ کیا ہمیں انسانیت پہ رحم نہیں آتا؟ کیا ہمیں خود پہ رحم نہیں آتا؟ کیا ہمیں اپنے رشتہ داروں پہ رحم نہیں آتا؟ نہ جانے کیا کچھ اپنے سامان میں پیک کرتے جا رہے ہیں، آگ کے انگارے ہیں یا سانپ یا بچھو ہیں، اور ہم ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہم کیوں برے بنے، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ تو مومن نیکی کا کوئی موقع جانے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آخرت کی تیاری کرے گا اس کو بڑھا کے دیں گے، اور زیادہ دیں گے۔ اس کے برعکس جو دنیا کے لیے لے گا، ٹھیک ہے، نوتی ہی منہا، ہم دیں گے اس کو، پھر بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو مل جاتا، یوتی ہی نہیں ملتا، نوتیہا، دنیا بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں تھی کہ من اراد الاخرۃ وسعٰ لہا، جو آخرت کی کوشش کرے پھر صحیح بھی کرے ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کی قدر کریں گے۔ اس کے برعکس دوسری طرف جو دوسرا انسان ہوتا ہے، اس کو تو بس جو اللہ چاہے گا، جتنا چاہے گا اتنا ملے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، آپ نے فرمایا جو آخرت کی زندگی کی بہتری کے لیے عمل کرتا ہے، پہلے خود کو پوچھے کیا میں آخرت کی بہتری کے لیے عمل کرتی ہوں۔ چلیے کچھ اس کے ٹیسٹ ہیں ہمارے سامنے، حدیث کی روشنی میں کچھ علامتیں اس کی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ پوچھے کیا میں پریشان ہوں؟ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے۔ پوچھے میرا دل غنی ہے؟ اندیشے تو نہیں، غم تو نہیں، مال کی حوث تو نہیں بھری ہوئی؟ اور تیسری چیز، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، یعنی وہ دنیا کو دور دور کر کے پیچھے کرتا ہے اور دنیا اس کے پاس آتی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا بےچارا کیا، وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو آخرت کے لیے کام کرتا ہے دنیا اس کی طرف آتی ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی دنیا کی نیت سے کام کاج میں مصروف رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یکسوئی اور تمانیت کو درہم برہم کر دیتا ہے، یعنی اسکیٹرڈ تھنکنگ۔ خوشی کا نام نہیں ہے، سامان آسائش موجود ہیں لیکن خوشی نہیں ہے، خوشی کے اسباب ہیں خوشی دکھتی نہیں، اور اس کے فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ہر وقت اسی اندیشے میں رہتا ہے کہ میرا مال نہ کم ہو جائے، میرے ریسورسز ختم نہ ہو جائے، میرا گھر نہ مجھ سے چھن جائے، میرے کپڑے نہ چلے جائیں، یعنی سب کچھ ہے اس کے بینک میں، اس کے پاس بہت سارے ایسٹس ہیں، لیکن ہر وقت وہ فقر کے اندیشوں میں جیتا ہے، اور دنیا میں اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ جس کو اس بات کا یقین آ جائے، کیا پھر اس کے دل میں کوئی غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی، کوئی اندیشہ، کوئی خوف، کوئی وسوسہ رہتا ہے؟ آخرت اور دنیا دونوں کے لیے کوشش اور عمل۔ ایک کسان کا عمل، یہاں اس سے تشبیہ دی گئی، جو زمین تیار کرنے سے لے کر فصل پکنے تک دن رات محنت کرتا ہے، کبھی سوتا تو نہیں، یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے بیج لگا دیا اب میں پانی بھی دوں، اب پانی دے دیا تو اب جا کے میں کاٹوں بھی، مسلسل صبح و شام، اور ہر وقت اس کی محنت کا رخ کیا ہے کہ جو بیج ڈال رہا ہوں یہ فصل کٹ کے میرے سٹور میں پہنچ جائے، یا جس کو میں نے بیچنی ہے اس کو بیچ دوں تاکہ میرا یہ معاملہ پورا ہو۔ سوچ نہیں سکتا، اس کو اطمینان نہیں، راتوں کو بھی خوابوں میں وہ فصل کو دیکھتا ہے اور ہڑبڑا کے اٹھتا ہے کہ کہیں بارش تو نہیں آ گئی، کہیں اولے تو نہیں پڑ گئے۔ اسی طرح مومن کبھی نیکی کر کے خوش نہیں ہوتا. اس کے اندر خوشی بہت ہوتی ہے لیکن وہ خوشیوں میں اتراتا نہیں، پھولتا نہیں. وہ یہ نہیں کہتا میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہمارے یہ کارنامے، ہم نے پہلے سے یہ کام شروع کیا، ہم نے بعد میں یہ کام کیا، ہم اس دنیا میں پہلے ہیں جو اللہ کا کام کر رہے ہیں. نہیں، اس کے اندر تو عاجزی ہے، تڑپ آتی ہے، اس کو ہر وقت لگتا ہے کہ مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. لہذا وہ بندہ تو اپنے آپ کو کبھی مطمئن نہیں پاتا جس کے ہاتھ میں ابھی تک جنت کا کنفرم ٹکٹ نہیں آیا، اور وہ بھی ریٹرن. الحمدللہ جنت کا ہر ٹکٹ جو ہوتا ہے وہ ون وے ہی ہوتا ہے، کیونکہ جنت پہ جانے کے بعد کوئی ایک دفعہ چلا جائے، کوئی کسی نعمت کو دیکھ لے، پھر اس کو واپس نہیں دیکھ سکتا. چلیے اب اس کے بعد ایک چھوٹی سی مثال سمجھتے ہیں ہم اپنے شعور کو کام میں لاتے ہوئے. زمین کا ایک ٹکڑا موجود ہے، کتنا لے لے، ایک کنال زمین ہے، ہر ایک کے پاس، سب کو بانٹ دی، 10, 20, 25, 50 کسان ہیں ان کو سوچئے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ جگہ سب کی ایک جتنی ہے، ریسورسز بھی ایک جتنے، یعنی ہر چیز جو بھی ہے تقریباً سب کی ایون ہے، بس دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اس میں سے زیادہ پروفٹ لے کے آتا ہے. آپ بتائیے کس کا پروفٹ اینڈ پہ زیادہ ہوگا؟ کیا کوشش ہونی چاہیے ہر ایک کی؟ دیکھیے یہاں سے انٹلیکٹ کا پتہ چلتا ہے. نیکی کے مواقع ہر ایک کے پاس یکساں ہوتے ہیں. کچھ لوگ پہلے پرچول کرتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں، چند منٹ لے کے پہلے آرگنائز کرتے ہیں کہ اس وقت کس بیج کا موسم ہے، کون سا بیج اتنی ہی جگہ پہ ڈالے تو جو فصل آئے گی وہ 10 من آئے گی اور وہ ہر من 100 روپے کا بک جائے گا تو میری قیمت یہ ہوگی، اور دوسرا کہے گا کہ اتنی جگہ میں ایک ایسا بیج بھی اس موسم میں ڈل سکتا ہے کہ جس کے اوپر سے 10 من ہی فصل آئے گی لیکن ہر من 1000 کا بک جائے گا. فرق پڑے گا اس سے؟ محنت کچھ نہیں ہوتی، یاد رکھیے، جان سے محنت کرنے والے کوئی بڑے بات نہیں. کسان بیچارہ جو بغیر موسم کا بیج بھی ڈالے بیٹھا ہوگا نا، وہ بھی کھودے گا، وہی پانی ڈالے گا، وہ بھی کاٹے گا. محنتوں سے کچھ نہیں ہوتا، محنتوں کو صحیح کریں، وقت کو دیکھیں، موقع کی مناسبت دیکھیں، بیج کون سا ہے، موسم کس چیز کا ہے، کیا کروں گا تو میرا یہ پروفٹ بڑھ جائے گا، کیا کروں گا تو تھوڑا ہوگا. کیوں فرق ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ایئر ایک کی کھیتی میں سے تھوڑا نکلا، کچھ کی لگدی بہت کھیتی ہے ضائع ہو جاتی ہے، کیئر نہیں کر سکتے لوگ نیکیوں کی. کچھ کی لگدی غلط ہے کیونکہ عقل ہی کوئی نہیں اتنی، موقع مناسبت ہی نہیں سمجھتے. کچھ کا سب کچھ ہو جاتا ہے، سب کچھ کر کرا کے اس کے بعد وہ جا کے سو جاتا ہے اور بارش آئی اور سارے فصل کو، ساری چیز کو ضائع کر کے چلی گئی. تو ایک کسان سے ایک مومن کے حالات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے انسان کہ میں نے نیکیوں کی جو فصل ادھر ڈالنی ہے کل وہاں جا کے کاٹنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ مختلف مناظر دکھائے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسی کھیتی ہے کہ جس میں لوگ بیج ڈال رہے ہیں، فوراً کھیتی پکتی ہے اور فصل تیار ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں، کاٹ کے رکھے اس سے پہلے ایک اور فصل تیار ہوتی ہے، فٹافٹ اس کو بھی کاٹ رہے ہیں، پھر وہ بھی کٹ گئی، پھر اس طرح مسلسل پتہ کھیتی اگتی جا رہی ہے اور وہ اس کو کاٹ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون خوش قسمت ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے لوگ ہیں، یہ فی سبیل اللہ کام کرنے والوں کے درجے ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ اللہ کے دین کے لیے کوششیں کرنے والے ہیں کہ ان کا اجر مسلسل کر رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ اس کو آپ سوچیں، کیا ہر وقت جہاد کی ضرورت ہوتی؟ مثال ہے کہ آپ مجاہد بنتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی مجھے بہت جذبہ آ گیا، میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تو بھئی میں فوج میں چلا جاتا ہوں اور پھر میں وہاں سے ٹریننگ لوں گا اور اللہ کے راستے میں چلا جاؤں گا. بہت اچھی سوچ ہے، اگر سارے ریسورسز موجود ہوں، اسلامی حکومت موجود ہو، بہت اچھی بات ہے. چلیے آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص فوجی بن گیا، سرحد پہ آ گیا، کیا یہ ممکن ہے کہ ہر ایک حملے کے بعد دوسرا حملہ ہو کسی ملک کا؟ ایک اللہ کے راستے میں لڑنے والے شخص کو کتنی نیکیوں کا موقع ملے گا؟ پہلی بات ہے، اگر وہ پہلی میں زندہ بچ گیا، وہ پہلی میں شہید بھی ہو سکتا ہے، بات بھی ختم وہی ہو گئی، لیکن اگر ایک بچ گیا، کیا جو ہی وہ گھر جائے گا دوبارہ وہاں پہ جنگ کے لیے کوئی اور محاذ تیار ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ جو مجاہد قسم کی سوچ رکھنے والے صحابہ کرام تھے، وہ تڑپتے تھے، آ کے اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اللہ کے نبی کچھ کریں، اللہ کے نبی بتائیں، موقع آیا اللہ دیکھ لے گا ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی قسمیں کھائے بیٹھے ہوتے تھے. جو بدر کے موقع پہ نہ شریک ہو سکے، اس وقت ان کو سمجھ ہی نہیں تھی، کچھ لوگ بدر کے موقع کو سمجھے ہی نہ کہ یہ کل کا فرقان ہے، اور یاد رکھیے ہر پہلا موقع بدر کا موقع ہوتا ہے، اس کے بعد خیر آتی ہے۔ پھر وہ جب دیکھ رہے تھے کہ اتنے ان کے درجے، کہ اللہ نے آسمان سے جھانک کے کہہ دیا کہ یہ 313 آج کے بعد کوئی گناہ بھی کر لیں تو میں نے ان کو جنت دے دی۔ اور بعد میں ایسے واقعات آئے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ بشری خطائیں ہوئی، صرف اس وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ بدری صحابی ہیں۔ خاطب بن ابی بلتا کی کہانی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ تو لہٰذا بعد میں موقعوں کے تلاش میں رہے لیکن موقع نہیں آئے۔ لیکن اب ایک طرف آپ لے لیجئے کہ دشمن سے لڑتے وقت تو جنگ ہوگی تو لڑیں گے، تو فی سبیل اللہ کے کون سے کام ہیں کہ جس میں بھی ایک کھیتی تیار نہ ہو تو دوسری تیار، دوسری ہو تو تیسری تیار، ابھی اس کی کٹی نہیں تو دوسری، کچھ ابھی بیچ کی سطح پہ ہے، کچھ کے تھوڑی تھوڑی کونپلیں اگ گئی، کچھ کو بالکل دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے اور کچھ کے کٹنے کا وقت ہے، کچھ کے بڑھنے کا وقت ہے۔ میں نے اس چیز کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ صحیح توفیق دے کام کرنے کی، کام کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، صحیح کام کرنے کی بات ہے۔ میں نے پچھلے 10 سال میں تقریباً جب سے ہمارا آن لائن کلاسز کا سیٹ اپ ہے، میں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ دن رات جو لوگ کام کرتے ہیں، آج یہاں یہ کورس شروع ہو رہا ہے، میں سوچتی ہوں کہ یہ کھیتی کا بیج ڈال رہا ہے۔ آج ادھر آ جائیں استاذہ، آج ادھر سورت بقرہ کی تکمیل ہے، میں سوچتی ہوں ان کی کمپلیں پھوٹ گئی ہیں۔ پھر ادھر آ جائیں جی، ادھر جی 5 پارے پورے ہو گئے، ادھر 10 ہو گئے، آج ادھر مجھے فیل ہوتا ہے کہ جو کھیتیاں مسلسل کٹتی اور لگتی ہیں نا، وہ علم کے راستے کی کٹتی ہیں۔ اس میں تو آپ روز چاہیں گے کہ نئے بیج لگے، نئی کلاسیں چلیں، نئے کورسز شروع ہوں، کٹتے جائیں۔ آپ ہر کلاس کو دیکھیں، الحمدللہ ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ بیج ڈال دیں، پھر مر جائیں، ختم ہو جائیں، جہاں مرضی جا کے سو جائیں، قبر کی گہرائیوں میں آپ کو آپ کے بیج کے صدقے ملیں گے۔ یاد رکھیے، تہوں میں جن کی نیکیاں لگتی ہیں ان کا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ کبھی کسی جگہ کوئی بھی کام کرنے کا پروسیس ملتا ہے، اپنی سوچ بتا رہی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ سب ایسے ہی سوچیں، کیونکہ سب ایسے سوچیں گے تو ممکن بھی نہیں۔ مجھے کبھی بھی کہیں نیکی کا کوئی موقع ملے نا، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ میرا پیسہ جو ہے آپ بنیادوں میں لگوائیے گا۔ کیوں؟ دیواریں تو 100 سال بعد گر جائیں گی، پھر رینوویٹ ہو جائیں گی، کچھ ہوگا، گر پنکھے لگائیں گے 50 سال بعد خراب ہو جائیں گے، ٹیوبیں لگائیں گے 1 سال میں فیوز ہو جائیں گی۔ حالانکہ یہ نیتوں کی بات ہے، لیکن بنیادیں تو نہیں ٹوٹیں گی نا، انہی بنیادوں پہ تو کام چلے۔ ایک دوسرا میرا ہمیشہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ساؤنڈ سسٹم میں ڈلواؤں، جہاں بھی علمی کام ہوتا ہے نا، میں باقاعدہ نوٹ لکھ کے ساتھ دیتی ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ کو پتا ہے، لیکن میرا دل ہے کہ میرا یہ پیسہ یہاں کے ساؤنڈ سسٹم میں آئے، کیونکہ اس ساؤنڈ سے آئے گی یا تلاوت آئے گی، یا قرآن آئے گا، یا تجوید آئے گی، یا گرامر آئے گی، یا تفسیر آئے گی، اللہ نہ کرے یہ ضائع ہو، کئی چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا، کہ کہاں لگاؤں اور کب لگاؤں، یہ ہے کھیتیوں کے کامیابیوں کی دلیل۔ موقع گزر جائے پھر بیٹھے رہے ہاتھ میں، بیٹھے رہے، اور اگر موقع ہے تو نیکی کا بیج ڈال دیں گے، دوسرا نہیں لے گا۔ یقین کریں اللہ کے نبی کے دور میں ایسے وقت آئے کہ ایک دن تبوک آپ کو دکھ رہی ہے نا، کہ جب ایک ایک بندے کی قیمت تھی، اور ایسے بھی وقت آئے کہ لوگ اپنی قربانیاں اپنی چیزیں لے کے کھڑے تھے، کہا نہیں ابھی جاؤ، اب نہیں ہے موقع۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا، لے کے بیٹھو اس دنیا میں، دنیا میں ملے گا تم چلے جاؤ گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں تو کوئی نصیب ہی نہیں تمہارا۔ فرق دیکھیے گا ذرا لفظوں کو، عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے پیچھے معنی چھپے ہوتے ہیں۔ یہاں نصیب نصبہ سے ہے، اسی سے یہ لفظ ہمارا نصیب ہے۔ نصب کہتے ہیں گاڑنے کو، پیچھے آپ سورت نساء میں پڑھ چکے، ول انصاب، بتوں کے جو تھان ہوتے تھے ان کے، یعنی نصیب کہتے ہیں وہ حصہ جو گڑا ہوا ہے، مل کے رہنا ہے۔ ساری دنیا تمہارے لیے دعائیں کرے، ساری دنیا تمہیں بد دعائیں دیں، جو دینا ہے اللہ نے وہ دینا ہے، اور جو نہیں دینا وہ ماں تو چھوڑے، نانی پر نانی بھی دعائیں مانگتی بھی چلی جائے، آپ کو نہیں ملنا۔ نصیب کہتے ہی نصیب کو اس لیے کہ اللہ نے گاڑ دیا، رکھ دیا، پھر آخرت میں ان کا نصیب ہی کھوٹا ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس نے وقت کی قدر کی، جس نے موقع دیکھا، جس نے اپنی نیتوں کا رخ ٹھیک کر لیا، جس نے اپنی کوششوں کا رخ ٹھیک کر لیا، ایک ہی کنال کی کھیتی ہے، اسی کے اندر کوئی تھوڑا لگا لیتا ہے، کوئی زیادہ لگاتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے پیچھے ہم سورت بکرا میں 3 پارے میں بھی پڑھ چکے، عین خرچ کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، وہاں آپ کو بتایا تھا کہ یہاں حکمت سے مراد ہے صحیح جگہ پہ خرچ کرنا، صحیح موسم میں خرچ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ جب بندے کو یہ حکمت مل جاتی ہے نا، تو ایک ہی نیکی سے وہ کئی نیکیاں کماتا ہے۔ انسان کو یہ حکمت مانگنی چاہیے، جیسے عکس دکھتے ہیں نا، اس طرح میری نیکیوں کے ریفلیکشن چلے جائیں، ورنہ تو یاد رکھیے کہ ہم صرف لوگوں سے مانگتے رہیں گے۔ کوئی صحیح کام کر کے لوگ ہمیں نہیں دیں گے نا تو ہم غلط کام بھی کر کے دکھا دیں گے کہ آ جاؤ دیکھ لو ہمیں پیسے دے دو. اللہ ہمیں دین کا کام دین کی طرح کرنے کی توفیق دے. پھر آگے فرمایا ام لہم شرکا اشرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ, کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے مقرر کیا ان کے لیے ایسا دین جس کی اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی. یعنی بعض لوگ ایسا دین پیش کر دیتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہوتی, دین کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو دنیا والے کریں تو برے کہلائیں, ہم دین کے نام پہ کریں تو ہم اچھے کہلائیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کی کاز کے لیے کر رہے ہیں, کہیں زلزلہ آئے اور آپ لوگوں کا کوئی میوزیکل شو رکھ لیں, کہتے ہیں کاز بڑی اچھی ہے اس لیے کوئی بات نہیں تھوڑا سا فنی صحیح اسی بہانے لوگ تو آ جاتے ہیں, زلزلے زدگان کی مدد تو آئے گی. یہ مراد ہے ادھر کہ دین کے نام پہ ایسا دین جو دین ہی نہیں ہے, جس کو اللہ نے دین کہا نہیں, جس کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کیا. اللہ کے لیے تو وہ دین قبول ہے جو اس نے دیا. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اور اگر ان کے فیصلے کی بات پہلے سے طے نہ ہوتی تو ان کا قصہ کبھی کا چکا دیا گیا ہوتا. اللہ انتظار کرتا ہے, اللہ الحلیم ہے, اللہ الغفور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مہلت دی ہوئی ہے, اچھے کام کرنے والے کو بھی برے کام کرنے والے کو بھی, کہ مہلتیں دے دو, ذرا دیکھ لو جو نیکیوں کی کھیتی بڑھا رہا ہے وہ اور کر لے, اور جو برائیوں کی بڑھا رہا ہے پھر اس کا بھی ذرا اچھا شوق پورا ہو لے کہ جو کام بھی کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ اس کا معاملہ ویسا ہی کر دیا جائے گا. اب اس میں اب کوئی بھی شریک رکھ لیں, ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ شریک تو نہیں ہے جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا جن کے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں یا جن کے آگے پوجا پاٹھ کے مراسم جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. لا محالہ اس میں کون سے شریک ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم قرار دیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ کوئی بت پرستی کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شرعو, شریعت سازی کا حکم دیتے ہیں, یہ وہ شریک ہیں جن کے افکار کو, جن کے عقائد کو, جن کے نظریات کو, جن کے فلسفوں پر لوگ ایمان لاتے ہیں, لوگ ان کی مقرر کی ہوئی قدروں کو مانتے ہیں, ان کے اخلاقی اصولوں کو زندگی کے لیے سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے ہیں. تہذیب اور ثقافت کے نام پہ انہوں نے دوسروں کے کلچر کو قبول کر لیا کہ اسلام سے ہی نکل گئے. اسلام کے کلچر کی بات کرتے کرتے انسان نان اسلامی کلچر کی بات کرنے لگ جائے اور لوگ ان چیزوں کو لے کر خوشیاں محسوس کرتے ہیں. تو کہا ما لم یعظم بہ اللہ, یہاں سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ شرک صرف قبر پہ بیٹھ کے نہیں ہوتا, شرک کسی کے غلط طور طریقے کو اپنا لینے سے بھی ہوتا ہے. اپنی سیاست, اپنی حکومت چمکانے کے لیے غیروں کے اصولوں کو لے لیں. آج ہمارے ملکوں میں نہیں دکھتا آپ کو, آج تک اسلامی حکم کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ شرع لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ, چھوڑ ہی نہیں سکتے انگریز کا قانون کہ کہیں اگر وہ ہٹا اس کا سپورٹ گری تو ہمارا پورا تمدن ہی گر جائے گا. آج کسی ایک ایسے بندے کو سیاست میں کھڑا کریں جو آتے ہی لوگوں کو کہہ دے کہ میں سود چھڑوا دوں گا, میں آج کے بعد عورتوں کو پردے میں لگوا دوں گا اور میں یہ کروں گا, آپ دیکھیے اس سے پہلے کہ وہ سیاست میں کھڑا ہو وہ آگے پہنچ جائے گا. کیوں نہیں لوگ آنے دیتے ان کو؟ اچھا کیا لگتا ہے, لہم من دینی ما لم یعظم بہ اللہ, تو زندگی کا کوئی موڑو. آپ اپنے گھر میں دین کیوں نہیں لگا رہی؟ آپ اپنے ادارے میں کوئی دین کا کام کر رہے ہیں؟ آپ کسی حکومت کے بڑے بن گئے؟ ایک اصول یاد رکھیے, وہ کام کریں گے جس کی آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے تبھی آپ کی عزت ہے. مثال دیتی ہوں کہ ہم یہاں قرآن کی کلاس کر رہے ہیں, ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے؟ جو آئیں سو آئیں, دس آئیں یا ہزار آئیں, سب ایک برابر. پہلی بات ہے ایک بھی برابر ہے دس کے. لوگ بڑے بڑے گروہوں کو, جتھوں کو ساتھ ملانے کے لیے شریعت کے یا دین کے وہ رخ پیش کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ لَكَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ, اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہوتی کب کہ ان کے دن بدل چکے ہوتے, یہ اتراتے پھرتے ہیں, آج ان کا تو حشر نشر ہو چکا ہوتا. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ظالموں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. تر ظالمینا, اب ایسے ظالموں کی کہانی سن لیجئے کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. تر ظالمینا مشفقین مما کسبوا, آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے ان کرتوتوں سے جو انہوں نے کمائے. ذرا سوچئے گا یہ کون سے ظالم ہے بھائی, کوئی ظلم کرنے والے, کوئی ساس بہو پہ ظلم کرنے والی یا بہو ساس پہ, یا کوئی حکمران, یا نہیں یہ پیچھے والا ظلم چاہ رہا ہے. شرع لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ, کہ جب اللہ کے نام پر ایک ملک لینے کے باوجود تم وہاں اللہ کی شریعت نہیں لا سکے, یہ ہیں ظالم. اور دین کا نام لے کر لوگوں کو دین نہ دینے والے یہ ہیں ظالم، حق والے کو اس کے حق سے محروم کرنے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن دیکھنا اپنی کمائیوں سے ڈر رہے ہوں گے۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن انسان جہنم سے نہیں ڈرے گا، سانپ بچھوں سے نہیں ڈرے گا، پل سرات سے نہیں ڈرے گا، اللہ سے بھی نہیں ڈرے گا، فرشتوں سے بھی نہیں ڈرے گا، بندہ ڈرے گا مما کسبو۔ اس کو موٹا سا کر کے لکھے اپنے ہائی لائٹ میں، اپنے نوٹس میں لفظ مما کسبو لکھیے، بلکہ مشفقین سے بھی ساتھ لکھ لیں کہ وہ ڈر رہے ہوں گے اپنی کمائیوں سے، اور خود کو چیک دیں یا کل قیامت کے دن اپنے اعمال کی گندگی ساتھ لے کر پھر اس سے خوف کھانا چاہوں گی۔ کا بہ واقعم بہم، وہ تو لگتا ہے گرنے والے ان پہ، وقع کہتے ہیں یہ جو صورت واقعہ بھی ہے، وقوع پذیر ہونا، وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ گرنے کے معنوں میں، پیچھے بھی ہم نے طور کے معاملے میں یہ لفظ پڑھا تھا، کہا کہ گویا کہ وہ ان پہ گرنے والا ہے، ان کو ایسے لگے گا کہ ہمارے برے اعمال پہاڑ بن کے ہمارے اوپر گر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے اگر تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ کے پاس کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھے گا اور اس کے سر پہ گر پڑے گا، یعنی اپنے چھوٹے سے گناہ کو بھی پہاڑ جتنا سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس منافق گناہ کر کے یوں ہٹا دیتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو کوئی اڑاتا ہے، بالکل مفہوم یہی ہے، الفاظ فرق ہو سکتے ہیں۔ ہم پوچھیں اپنے آپ کو، ہمیں اپنے گناہ کیسے لگتے ہیں، ہمارے گناہوں کا معاملہ کیسا ہے، ہم خود جانتے ہیں۔ ان کو لگے گا چھت گر گئی ہمارے اوپر، ہمارے اعمال کی وہ بنیاد جو ہم نے صرف اسمپشنز پہ اور صرف بے یقینی کی زمین پہ کھڑی کی تھی وہ ساری گر گئی۔ اللہ نہ کرے ایسا کسی کے ساتھ ہو، لیکن ایسا ہوگا۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، فی روضات الجنہ، وہ بہشتوں کے باغوں میں ہوں گے۔ روضات، روضت ان سے ریاض سے، ریاض باغ کو کہتے ہیں، ریاض الجنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کے قبر کے بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے وہاں نفل پڑھ لیے گویا کہ اس نے جنت کی زمین پہ نفل پڑھے۔ ریاض الجنہ ایک بڑی معروف کتاب ہے حدیث کی، اخلاقیات پہ ساری احادیث اس میں جمع کر دی گئی۔ تو یہاں وہی کہا، ایک روزہ نہیں، جو ہماری لینگویج میں روزہ جو ہوتا ہے نا، یعنی روزے کو، صوم کو، سیام کو روزہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ ذات سے نہیں ہے، ذات ہے، لیکن فیلنگ روزہ ہی آتا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں بھی بندے کے دل میں خوشی آتی ہے نا۔ کہا نیکیاں کرنے والے وہاں بھی بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، یہاں بھی نیکیاں ان کو خوشی دیتی ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، انہیں وہاں وہ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ نہ ختم ہونے والے ارمانوں کا سلسلہ، یشاؤن کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں بہت دفعہ ان صورتوں میں آ رہا ہے۔ لوگو، اللہ کی مرضیاں مان لو، کل جو تم چاہو کہ وہ دوں گا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، تو بتا تجھے کیا چاہیے، دوسروں کو تو میں اپنی پسند کا دوں گا، تجھ سے میں تیری پسند پوچھوں گا۔ کتنی خواہشیں، آپ سوچتے ہیں وہاں جنت میں کپڑے مانگ لیں گے، کھانا مانگ لیں گے۔ آپ دیکھیے، آپ امیجینیشن میں لائیے کہ آپ کسی ہوٹل میں گئے، کمرہ بہترین، سب کچھ جو بھی لگژریز ہو سکتی ہیں، تو کیا آپ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، کپڑے پہننے کمرے میں بیٹھ جائیں؟ آپ کہتے ہیں اتنی دور سے اس کمرے میں بیٹھنے کے لیے آئے، سونے کے لیے؟ پھر آپ کو وہاں ٹرپس چاہیے ہوتے ہیں، وہاں آپ ٹورس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں واک کرتے ہیں، چلے نیچے چلتے ہیں، چلے سوئمنگ پول میں چلتے ہیں، چلے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ سوچتا نا انسان جب ٹریولنگ پہ جاتا ہے یا کہیں بھی ویکیشن پہ جاتا ہے، اس کا اس بند جگہ پہ بھی دل نہیں لگتا۔ بالکل یہی ذہن میں رکھے کہ جنت میں صرف یہی نہیں کہ آپ بس وہاں اچھے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے چپ کر کے، زیور بھی پہن لیا، کھانا بھی خوب کھا لیا، وہاں ٹرپس ہوں گے، امیجینیشن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے باتیں کرنی ہے، آپ نے کہا تھا لہم ما یشاؤون، جو دنیا میں اللہ سے باتیں کرنے کا عادی ہوگا، نمازوں میں یا اللہ تعالیٰ سے قرآن کے ذریعے بات کرتا ہے، وہ تو کہے گا اللہ بس مجھے تو اپنے پاس جگہ دے دے، میرا تو یہ دل جاتا ہے کہ اللہ نہیں دے سکتا یہ۔ بی بی آسیہ نے کہا نا، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کیسے یہ سوچ ملتی ہے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کپڑے نہیں مانگے، سونا جنت کا نہیں مانگا، وہ تو سب تھا ان کے پاس۔ ایک تڑپ ہوتی ایمان والے کی، اور وہ اللہ کی محبت، اللہ کو دیکھنا دنیا میں، اسی کے لیے تو وہ کوششیں کرتا ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اللہ تجھے دیکھو۔ جنت کی سب سے پیاری چیز اللہ کا دیدار، اللہ کا قرب۔ اگر بندے کو یہ مل جائے کہ اللہ میں تو بس تیرے پاس رہنا، مجھے تو اپنی حکمتیں سکھا، اللہ تو بتا تو باطلوں کو کیسے چلاتا تھا، اللہ تو لوہے محفوظ کا ایک ٹرپ کروا، ہم نے دیکھنا ہے اس میں کیسا ہے، اللہ مجھے یہ دکھا، اللہ کے لیے کوئی بعید ہے؟ میں تو سچی یہی مانگوں، اللہ لے جائے ایک دفعہ، جب کھانے پینے کپڑے زیور کی محبت ہی ختم ہو جاتی ہے پھر جنت کا احساس آتا ہے. یعنی میں سوچتی ہوں کہ جو دنیا کی چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں نا، ان کو کہنا جنت کے کپڑے، جنت کے ڈریس. شروع میں جب انسان آتا ہے نیکی کی طرف تو یہ چیزیں بہت اٹریکٹ کرتی ہیں کہ جنت کی عورتوں کے 70 حلے ہوں گے، وہ زیور پہنے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ کے اندر میچورٹی آتی نا، تو کہتے ہیں سوکے ٹھیک ہے. یعنی جب دل سے ان چیزوں کی محبت کم ہو جاتی ہے تو جنت کی یہ نعمتیں بھی نہیں لگتی، پھر بندے کو بڑی چیز چاہیے ہوتی ہے. جیسے چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ اچھے کپڑے بھی دے دیں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن بڑے بندے کو کمپنی چاہیے ہوتی ہے، اس کو لوگ اچھے چاہیے ہوتے ہیں. تو پتہ نہیں اللہ سے جنت میں لوگ عقل کے ساتھ فہم کے ساتھ کیا کیا مانگ لیں گے، اور ہم جیسے ہوں گے وہاں کپڑوں زیوروں سے کھیل رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ذرا تھوڑی سی اور جوتیاں دے دے، اور اس کی ایڑی چھوٹی ہے اور اس کی بڑی ہے. کبھی کبھی سے ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے سب سے بڑا فضل. آج اپنی خواہشوں پہ بریک لگاؤ، کل فضل کبیر پاؤ گے. قرآن کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئیں، یہاں سے ہٹتے ہیں پھر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، پھر بس ایک دفعہ یہاں پہنچ جائیں پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بڑا فضل ہے، یہ تمہاری کوششوں کی میں نے قدردانی کی، تمہاری کوششیں اس قابل نہیں تھی کہ اس سے جنت ملتی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے تم پہ کہ اس نے تمہاری یہ آفر قبول کر لی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے. کیا خوبصورت انداز ہے، آپ کو اس صورت میں کزالی کا بہت دفعہ دکھ رہا ہے اور ذالک کا بہت دکھ رہا ہے، یہ ہے. ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں یہ ہوتی ہے چیز، یہ ہے اصل ٹھنڈک، یہ ہیں خوشخبریاں. تم کن خوشخبریوں میں پڑے ہوئے تھے؟ اور دیکھیے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تعارف ہے. یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا ذالک الذی یبشر اللہ عباد، اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت سے تذکرہ کرتے ہیں، میرے بندے کون سے؟ الذین آمنوا، نہیں وعملوا الصالحات بھی، جنہوں نے ایمان کے بعد عمل صالح بھی کیا. تو جو تھوڑا سا کر لے گا اللہ اس کو بہت بڑھا دے گا. ایسا بندہ جب وہ کام کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ لوگوں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون. ہم پڑھیں گے تیسرے پارے میں جنت کی چیزوں کا تذکرہ، وہاں کی رحیق و مختوم کا، وہاں کے چشموں کا، تسلیم کا، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں لوگوں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس کی رغبت کرنی چاہیے رغبت کرنے والوں کو. تم کیا دوسروں کی ہزار گز کی کوٹھی کو دیکھ کے مر گئے؟ تم اس کے سونے کے سٹ کو دیکھ کے مر گئے؟ یہ کوئی بات ہے؟ کوشش کرو اس کی کرو کہ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کیا. اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرن، میں آپ سے اجر نہیں مانگتا اس کام پر، اس دعوت حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. ہم اگر دینا ہی چاہتے ہو نا تو الا المودت فی القربا، بجز قرابت کی محبت کے. یعنی دینا چاہتے ہو تو بس رشتہ داریوں والی محبت تو قائم رکھو، کچھ تو رشتوں کا پاس رکھو. میں تمہاری پھپھو کا بیٹا ہوں، کسی کے چچا کا بیٹا ہوں، کسی کے برادری میں سے ہوں. تم نے کیوں صادق اور امین کے لقب کو کاہن اور مجنوں میں بدل دیا؟ لوگوں بس مجھے تو تمہاری یہ محبت چاہیے. اللہ کے نبی وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے بندوں کو رب سے جوڑنا، گمراہیوں کی دلدلوں سے نکال کر ان کو ہدایت کے چشمے کے پاس لے جانا، کفر اور شرک سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے جانا، قلب اور نظر کی گندگیوں کو روشنیوں میں بدل دینا. دن رات آپ اسی میں مشغول رہتے، ان کو سمجھاتے یہی سمجھاتے، غصہ کرتے اسی بات پہ کرتے، پیار کرتے اسی پہ کرتے، حتیٰ کہ جب وہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے آپ ان کو دعائیں دیتے، جب وہ مطالبے کرتے کچھ معجزات پیش کر دیے جاتے، اور راتوں کو ان کی مغفرت اور ہدایت کے لیے دعائیں مانگتے. اخلاص اور محبت کے یہ بے مثال انداز کفار مکہ نے کبھی دیکھے تھے؟ انہوں نے تو کوئی ایسا بندہ دیکھا ہی نہیں تھا. کہ جو دن رات ایک ہی تڑپ لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ لوگوں بچ جاؤ لوگوں بچ جاؤ، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کا جو اخلاق تھا ان لوگوں کے لیے ایک پہاڑ کی طرح بنا ہوا تھا جس کو وہ سر نہیں کر پا رہے تھے. اتنا حلم انہوں نے آج تک نہ دیکھا تھا، اتنا حوصلہ، اتنی بہادری، اتنا کچھ نہیں دیکھا تھا. ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ آپ یہ کرتے کیوں ہیں. دل ان کے مانتے تھے کہ یہ کام دولت جمع کرنے کے لیے کوئی نہیں کرتا. دیکھیے، آپ دنیا میں کسی کو دولت کی لالچ دیں، آفر دیں کام کرنے کی، ایک دن کام کرے گا، آپ کہتے ہیں رات کو کر لیں ڈبل ڈیوٹی، کر لے گا. اگلا دن صبح پھر ان کو ورکر نہ ملے، کہتے ہیں آ جاؤ تین گنا دے دوں گا، ہو سکتا ہے ہمارا بندہ پہنچ جائے. آپ بتائیں کہ آج دوسری رات کی ڈیوٹی کرے گا چاہے پانچ گنا ٹائم پہ ہو؟ نہیں کرے گا نا. وہ کہے گا میں تو مر رہا ہوں، میری تو نیند بھر رہی ہے، میں تو تھک گیا. پتہ کیا چلا؟ نمبر ایک، یہ بہت کام کی بات ہے آپ سب کے لیے. اگر آپ آگے جا کے اللہ کے راستے کے کام کرنا چاہتے ہیں نا، تو یاد رکھیے دولت کے لالچ سے لوگ کام نہیں کر پاتے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں والنٹیئر جو ہوتے ہیں نا وہ فری ویل کام کرتے ہیں اس لیے سیریس نہیں ہوتے، آپ ان کو پیڈ رکھیں. اور یہ باتیں ہم نے بہت دفعہ اپنے سیشنز میں اور اپنے جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کیوں نہیں ہوتے. اگر ایک بہت بڑی وجہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو پیسے دیں پھر آئیں گے. یہ والنٹیئر جو ہوتے ہیں یہ کام صحیح نہیں کرتے، آپ ان کو پیسے دیں. میں مانتی ہوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. جو پیسہ دے کے کام کرتا ہے نا وہ گھڑی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دوسری چیز جس کے لیے لوگ سوچتے ہیں کام کریں، جو کام کرتے ہیں اس کی خوب تعریف کرو، ذکر کرو مائک پہ آ کے، پہلے پانچ چھ منٹ قصیدے بیان کرو، ہمارے یہ فلاں ہیں، ان کی یہ خوبیاں ہیں، ہمارے یہ فلاں ہیں، یہ ہمارے چیئرمین ہیں، یہ ایم پی ہیں، یہ فلاں فلاں. کتنی شہرت آپ لیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک چیز ہے جو بندے کو دن رات کام کراتی ہے اور وہ اللہ سے اجر کی امید. جب جاب مشن بن جائے، یاد رکھے یہ تو دنیا کے ٹکے ہیں، آپ ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے میں پلٹا دیتے ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں ان کو یہی مشکل لگتی تھی کہ آخر چکر کیا ہے؟ کیا اقتدار کی ہوس ہے؟ کیا دولت جمع کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بادشاہ بننا چاہتے ہیں؟ کوئی بات ضرور ہے، ایسا اخلاص نہیں آتا کبھی. اتنا انہوں نے حال بنا دیا، کیسے گلیوں میں پھرتے ہیں، کیسے ہجرتیں کر کے مکہ سے پہلے طائف جا رہے ہیں، طائف سے نکل رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں. بتاؤ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم جا کے ان کے ذہن کی الجھنوں کو کھول دو، ان کی گتھیوں کو سلجھا دو، یہ کہہ کر کہ لا اسألکم علیہ اجرن، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہارے پاس جو ہے وہ تمہیں مبارک ہو، نہ آج چاہیے نہ کل چاہیے نہ کبھی بھی چاہیے. ہاں بس ایک خواہش ہے کہ لل مودۃ فی القربا، یہ جو قتل و غارت کری کا بازار تم نے گرم رکھا ہوا ہے، یہ جو ایک دوسرے کو تکلیفیں دیتے ہو، یہ جو تم نے اپنی زندگی میں نافرمانیوں کی آگ لگا رکھی ہے، یہ جو قرضوں کے بوجھ میں ہو، جو سود کی آگ میں جل رہے ہو، جو بے حیائی اور بے دینی میں ہو، بس اس کو چھوڑ دو. میرا دل تڑپتا ہے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، میرا دل دکھتا ہے، میں نہیں تمہیں گناہ کرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہو، تم ایک دوسرے کی عزت کرو، پیار کرو، محبت کرو، مجھے تو یہ چاہیے. یہ ہے ایک معنی مودت فی القربا کا. ایک دوسرا مفہوم بھی کچھ لوگوں نے پیش کیا اور اس میں کچھ تو پھر آگے ہی بڑھ گئے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حرف استثناء ہوتا ہے عربی میں، ایکسپٹ کے معنوں میں، یعنی اونلی دس، لا الہ الا اللہ میں جو اللہ ہے یہ بھی وہی ہے. وہ کہتے ہیں اس مفہوم کا معنی کیا کہ مجھے تم سے کوئی اجر تو نہیں چاہیے، لیکن بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے خاندان کے لوگوں سے محبت کرو، میری فیملی سے کرو. اور کچھ نے تو اس کو صرف مودت فی القربا، قربا کے نیچے علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان کا نام لکھ دیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی اور اس کے بچوں سے پیار کرو. پہلی بات ہے آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کرنے اور سن کے جھومنے والوں کے لیے کہ سورت شورا مکی سورت ہے. مکی سورت میں حضرت علی کا رشتہ ہونا تو دور کی بات، وہ تو خود ابھی بچے تھے دونوں، حسن حسین تو آئی کوئی نہیں تھے دنیا میں. کیسے ہو سکتا ہے مکی سورت میں مودت فی القربا میں حسن اور حسین کا اور ان کے خاندان کا تذکرہ؟ کچھ لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں اس طرح کی باتیں کی. تو بات یہ ہے، معنی کوئی بھی ہو، کسی مفہوم کی بھی بات ہو، سورت توبہ میں بھی آیا تھا نا علم ولا ذمہ، کہ یہ تو کبھی آپ پہ غالب آ بھی گئے تو قرابتوں کا یا رشتہ داریوں کا بھی پاس نہیں رکھیں گے. تو بالکل وہی مفہوم ہے اس آیت کے بعد یہ کہ بس جو رشتے اس کا خیال رکھو, مجھے نقصان نہ دو, میں تمہارا کچھ نہیں لے رہا, میں تو اللہ کا دین پیش کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے, میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت داری ہے اس کو قائم رکھو, قطع رحمی تو نہ کرو, 3 سال تک ہمیں شعب ابھی طالب میں تو بند نہ رکھو, سوشل بائیکاٹ تو نہ کرو, تم ارد گرد کے غلے کو ہم سے روک تو نہ دو. آج بھی آپ دیکھیے جب آپ دین پہ آتے ہیں لوگ آپ سے رشتے کاٹ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں رشتہ تو قائم رکھو, میں اتنی بری تو نہیں ہو گئی, میں نے کیا کر لیا. آج بھی دیکھیے بعض لوگ قرآن سے جڑتے ہیں نا تو اپنے تجربے بتاتے ہیں کہ خاندان نے کہا نہیں یہ وہابی ہو گئی اس سے کٹ جاؤ, اب اس کو رشتے نہ دو, اس کو مال نہ دو. اور بعض لوگوں کو تو پھر لوگ اپنے خاندانوں کی دعوتوں میں اور پروگراموں میں بھی نہیں بلاتے. تو بہرحال مقصد کوئی بھی ہو, زور اس میں یہ ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرن, مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے, جو تمہارے پاس ہے وہ مبارک ہو تم کو, میرے پاس جو ہے وہ بھی اللہ کا ہے, میں نے تم سے لے کے اور کیا کرنا ہے. وَمَن يَقْتَرِف, اور جو شخص کماتا ہے, کرفا اقترف اسی سے کیا کماتا ہے, حسنا کوئی نیکی, نزد لہو فیہا حسنا, ہم دوبالا کر دیں گے اس نیکی کے حسن کو. وہی بات پھر آگے, ان اللہ غفور شکور, بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا قدردان ہے. جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے اعمال کے حسن اور دلکشی میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اب آپ اس انداز کو بھی سمجھتے جائیں گے قرآن پاک کا کہ جو نیکی کرتا ہے نا آہستہ آہستہ اللہ کو وہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں جو سب سے خوبصورت نیکی کبھی ہوئی ہوتی ہے نا اللہ اس کو معیار بنا کے باقی نیکیاں اس درجے کی کر دیتا ہے. پیچھے بات ہو چکی ہے نا. اور جو برے کام کرتا ہے اللہ کو وہ اتنا برا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے برے کاموں کو اس کے سب سے برے کام کے درجے پہ لے جاتا ہے. پیچھے پڑے ابھی ہم نے اسا اور اسوا اور سون کے معنوں میں. تو اللہ چونکہ غفور ہے, اللہ چونکہ شکور ہے, اس کو پتا ہے تم کمزور ہو, اس کو پتا ہے تمہاری طاقت کوئی نہیں, اس کو پتا ہے تم تھک جاتے, اس کو پتا ہے تمہاری لمیٹیشنز ہے, کہ بس تم ایک دفعہ ایک طرفہ کے درجے پہ کرو. ایک یک تعریف جو ہے نا یہاں یک تصریف کے معنوں میں, ایک طرف اور ایک تصاف کہتے ہیں کمانا, ان کردہ, یعنی خود خود نیکیوں کے حالات نہ بنے تم بناؤ. یہ بہت گہرا نقطہ ہے. ادھر کچھ لوگوں کو نیکیوں کا ماحول مل جاتا ہے, کچھ لوگوں کے گھر والے سپورٹیو ہوتے ہیں اس نیکی کے کرنے کے لیے, لیکن کچھ کو راستے بنانے پڑتے ہیں. لوگ کسی کے بڑے اچھے کوپریٹو ہسبینڈ کو دیکھ کے حسد کرتے ہیں, ہائے یہ کیوں نہ نیکی کا کام کریں, ان کے تو ہسبینڈ ان کے ساتھ ساتھ ہیں, ان کے ہسبینڈ تو ان کا ہر جگہ ساتھ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ماحول بنا ہوا مل جائے, اس سے زیادہ بڑا درجہ ہے ماحول بنانے کا. اور ایسی نعمتیں ملتی کب ہے یہ بھی نہیں پتا ہمیں. اللہ تعالیٰ جب بندے کو پاک کرتا ہے پھر پاکوں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے, الا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے. تو لہٰذا یہاں ایک طرفہ میں اختمام کے ساتھ نیکیاں کرو, رو دھو مناؤ اللہ کو کہ اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارا ساتھی بنا, ان کو نمازی بنا, ان کو دین پہ لے کے آ. اللہ ہمارا دل جلتا ہے, اے اللہ ہم کڑتے ہیں, اللہ نمازوں کے وقت میں یہ سوئے رہے, اللہ نمازوں کے وقت میں یہ بیٹھے رہے, ہمارا دل نہیں خوش. ایک طرفہ تڑپیے ہے بڑا تلخ, چھلنی ہو جاتی ہے روح, تار تار ہو جاتا ہے بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ جی کے, روز جیتا ہے روز مرتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ پھر بندہ اگر نیکی پہ جمع رہے تو اللہ غفور ان شکور پھر اس کی بشری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے, پھر اللہ اس کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدردانی کرتا ہے. اللہ سے زیادہ ہے کوئی جو ہماری قدر کرے؟ اللہ سے ہے کوئی جو ہمارے معاملات کو لے کے چلے؟ تو بات یہ ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والے مجرموں کے برعکس جان بوجھ کر نیکی کرنے والا بنے, یہ لکھیے, کچھ سے زبردستی نیکیاں کرائی جاتی ہیں, کچھ جان بوجھ کے کرتے ہیں, کچھ کے راستے اتنے کلین کلیئر ہوتے ہیں وہ نیکیوں کی طرف پھسلتے جاتے ہیں, اور کچھ راستے کی رکاوٹوں کو روڑوں کو ہٹاتے ہٹاتے جاتے ہیں. جتنی کچھ اپنی طرف سے وہ نیک بننے کی سعی کرتے ہیں اللہ ان کو اس سے زیادہ نیک بنا دیتا ہے. یہ مفہوم ہے اس کا. آپ نے تو اتنی سوچی بھی نہیں تھی نیکی اپنے لیے, آپ نے تو ایسے ہی سوچا تھا چلو چلتے ہیں, اللہ نے آپ کو اور کتنے نیک کاموں میں لگا دیا. یہ ہے اللہ کا غفور شکور ہونا. آپ تو سوچ گئے تھے صرف قرآن پڑھیں گے, اب یہ قرآن آپ کی زندگی کا حصہ بن گیا, اللہ نیکیوں پہ نیکیاں بڑھا دیتا ہے. پھر اسی طرح اس کا ایک دوسرا اینگل کہ ان کے کام میں جو کوتاہیاں رہ جاتی ہیں یا نیک بننے کی کوشش کے باوجود جو گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے چشم پوشی کرتا ہے. ایک تیسرا معنی بھی ہے کہ تھوڑی سی نیک عمل کی وہ پونجی جو لے کر آتے ہیں اللہ ان کی قدر افزائی کرتا ہے اور ان کو ان سے زیادہ اجر دیتا ہے جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں. تھوڑی قیمت میں بڑی چیز دے دیتا ہے. اتنے پیارے رب کو بندہ نہ دے اپنی زندگی, اپنی جوانی, اپنا مال, اپنی تمنائیں, اپنی خواہشات نہ دے تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں. دنیا میں بھی تو سونا چاندی وقت کے ساتھ بڑھتا ہے نا, تو جو اللہ کے پاس جاتی ہے چیز وہ کیسے بڑھتی ہے یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لا کے ہماری رغبتیں بڑھاتے ہیں کہ لوگو تم میرے پہ ٹرسٹ کرو, تم دیکھو کس طریقے سے میں تمہاری چیزوں کی قدر کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود دل کا شک نہیں جاتا لوگوں کا. اس صورت میں کچھ شک کی بڑی بات دکھے گی. کہ ام یقولون, یہ جہاں ام آئے گا نا سمجھے یہ کسی کے شک بھرے دل میں سے کوئی گندی چیز پھوٹی ہے. ام یقولون, پھر یہ کہتے, یعنی ساری باتیں روزے روشن کی طرح ہیں. ان کے دل گواہیاں دیتے, ان کی باتیں گواہیاں دیتی, اللہ کے نبی کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کا بے لوس ہونا روزے روشن کی طرح واضح ہے. اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو سمجھ آ جائے گا ان کو کہ یہ بالکل حق ہے. لیکن پھر تھوڑے دن کے بعد ان کے دل میں شک کا بھی جاتا ہے, پھر آ جاتے ہیں نبی کے پاس. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا, کیا یہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ گڑا. یعنی ایسی باتیں ہیں, صرف باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں بڑا درد ہے, بڑی باتیں. اصل بات یہ کہ کوئی اپنا ہی فائدہ ہے, کوئی اس کے اندر اپنی کہانیاں کھڑی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو. فَإِن يَشَأْ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ, بس اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو مہر لگا دیتا آپ کے دل پر. اور وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اور مٹاتا ہے اللہ باطل کو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور ثابت کرتا ہے حق کو اپنے ارشادات سے. کیونکہ انہو علیم بذات الصدور, بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینے کی باتوں کو, اندر کی باتوں کو وہ خوب جانتا ہے. اس کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں, کس طرح کر رہے ہیں. اب یہاں اللہ کے نبی کے دل پر مہر لگانے کی بات ہے یا کیا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. بات کیا تھی کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے. مطلب کیا ہے کہ اگر اس الزام میں کچھ بھی صداقت ہوتی جو یہ آپ پر لگا رہے ہیں تو ہم آپ کے دل پر مہر لگاتے, نتیجتاً قرآن آپ کے سینے سے محو ہو جاتا. تو پھر ان کا دعویٰ سچا تھا کہ دیکھا یہ جو باتیں کرتے تھے یہ گھڑتے تھے کرتے تھے, لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہر دن تو وحی کا نزول ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کسی کو دھوکہ روز دے سکتے ہیں. کوئی ایک دن آپ سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی محبت بتا دے, دوسری بتا دے, تیسرے دن بتا دے, کیا آپ مسلسل 13 سال تک کسی شخص کو پہچان ہی نہ پائے؟ کیا ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ اللہ کے نبی سچ کہتے ہیں؟ یعنی اتنا زیادہ یہ سوالیہ انداز ہے ام یقولون کہہ کر کہ ملامت کا انداز ہے. یہ اتنے جری ہو گئے, اتنے بے باک ہو گئے, آپ جیسے شخص پر افترا بازی کرتے ہیں. اور یہ افترا آپ پر نہیں ہے اللہ, یا پھر ایک نقطہ نوٹ کیجئے, لگتے تو الزام نبی پر تھے. یہ نہیں کہ افترا علی رسول اللہ, کا ایسے الزام لگانے والے اللہ پر لگاتے ہیں. ان کو حیا نہیں آتی, ان کو سمجھ نہیں آتی. پھر نہیں ماننا نہ مانو, تمہیں کون مجبور کرتا ہے؟ لیکن یہ شوشے چھوڑتے ہیں کہ یہ اللہ پر باتیں کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, کہتے رہو کرتے رہو جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا اگر یہ کلام اللہ کا نازل کردہ نہ ہوتا, آپ نے خود گھڑا ہوتا, تو اللہ تو آپ کے دل پہ کب کا مہر لگا چکا ہوتا. دیکھیے آپ کو پتا چلے کہ آپ کے نام پہ کوئی نقلی کتاب چھپا رہا ہے یا کوئی آڈیو بنا کے آپ کے نام پہ پیش کر, آپ کو جس دن پتا چلے آپ کیا کریں گے؟ فوراً کٹ کرائیں گے, آپ فوراً نوٹس بھیجیں گے کہ اس سلسلے کو بند کیا جائے, نہیں تو اتنی سزا ہوگی. یہ جو کاپی رائٹس ہوتے ہیں وہ یہی کچھ ہوتے ہیں نا. اگر یہ قرآن اللہ کے نبی خود گھڑتے تو کیا اللہ اس کو سیل کرنے کا یا اس کو بین کرنے کا اختیار نہیں رکھتے تھے؟ یقیناً رکھتے تھے. اور جو کہ ایسا نہیں ہوا, دیٹ مین کہ اللہ کے نبی سچ ہیں. ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے لوگوں کو پکڑ کے رکھ دے. جو جیسا ہوتا ہے نا اس کو ویسا سمجھتا ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ بندہ اپنے دل پہ قیاس کرتا ہے, جیسا کوئی خود ہوتا ہے ویسا وہ دوسروں کو کر لیتا ہے. تو فرمایا کیسے لوگوں کو چھوڑ دو. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلِ, آج حق ہے نا, اگر یہ باطل ہوتا ہے تو ضرور کھلے گا. ایک بڑا لطیف سا نقطہ نوٹ کر لیں, باطل زیادہ دن نہیں پنپتا, باطل والا بھی زیادہ دن نہیں پنپتا, اللہ کھول کے لوگوں کو رکھ دیتا ہے. 13 سال تک ایک شخص باطل کو حق کر کے پیش کرے, کیا اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے نہ کرے؟ اللہ کی تو سنت ہے کہ باطل مٹ کے رہے گا. تاریخ کو کھول کے دیکھیے, کئی باطل فرقے آئے, بڑے بڑے شخص آئے. آپ پڑھیں کبھی اگر 72 فرقے جو گزر چکے ہیں ان کی کہانیاں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ تاریخ میں کیسے کیسے لوگ آئے. جس وقت وہ آتے تھے ایسے لگتے تھے سارے مسلمان اسی فرقے میں چلے جائیں گے, لیکن چند سال میں اللہ نے ایسا ان کا تیر پانچا کیا, آج آپ کو خوارج کا نام ملتا ہے, معتزلہ کا نام ملتا ہے آپ کو. کہاں گئے یہ سارے؟ یمح اللہ الباطل, اللہ مٹا دیتا ہے. یہی لفظ سود کے معاملے میں بھی آیا تھا, یاد ہے آپ کو, یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہاں بھی کہا ویحق الحق کبھی کلمات, یہ لفظ جو ہے میں پڑھتی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, ایک دعا میں بھی آتے ہیں. ویحق الحق کبھی کلمات, اللہ حق کو ثابت کر دیتا ہے, جما دیتا ہے اپنی باتوں سے. کیونکہ انہ علیم بذات الصدور, وہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے, اس کو سب پتہ ہے کون کہاں ہے کیسا ہے. تو اللہ کا نبی ایسی باتیں کرے گا تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچے گا. اور اللہ کی ذات کون سی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی. دیکھیے اپنے بندوں کی, اللہ نہ کرے گا تو اور کون کرے گا؟ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نبی پہ الزام لگا رہے ہو, آؤ توبہ کر لو, تمہاری توبہ کے لیے ابھی بھی دروازہ کھلا ہے, اللہ معاف کر دے گا. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک عربی مسجد نبوی میں آیا اور کہنے لگا, اللہم انی استغفرک و اتوب الیک و کبر, کہ اس نے کہا ہے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. پھر اس نے تکبیر تحریمہ کہی اور نماز پڑھنے لگا. جب نماز سے فارغ ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان سرۃ اللسان بالاستغفار توبۃ الکذابین, کہ زبان سے تیز تیز توبہ کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے. یہ ایسی توبہ ہے جس سے توبہ کرنا ضروری ہے, یعنی جو زبان سے توبہ توبہ کرتے ہیں اور پھر دل نہیں ان کے ہوتے, یہ گناہ, اب اس پہ پھر توبہ کریں. اس نے عرض کیا امیر المومنین, پھر توبہ کیا ہوتی ہے, کس کو توبہ کہتے ہیں, کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب 6 باتیں جمع ہو جائیں تو توبہ مکمل ہوتی ہے. نمبر 1, گزشتہ گناہوں پر ندامت. پھر فوت شدہ فرائض کی قضا, جو کسی کا مال چھینا ہے اس کی واپسی. جس طرح تو نے اپنے نفس کی پرورش کی ہے اسی طرح احتیاط سے اسے گلانا, یعنی جسم موٹا کیا ہے جو گناہوں میں, اب اس کو گلاؤ. اور جس طرح تو نے گناہوں کی مٹھاس اس کو چکھائی ہے اسی طرح اس کو فرما برداری کی تلخی چکھانا. اور کثرت گریہ, اپنے گناہوں پہ رونا. یہ 6 چیزیں پوری ہوتی ہیں توبہ میں. ہم جب گناہ کرتے ہیں نا تو ہماری روح کی دھجیاں اکھڑ جاتی ہیں, جیسے تیزاب پڑتا ہے نا تو کپڑا جگہ جگہ سے پھٹ جاتا ہے. گناہوں کا تیزاب جب ہماری روح پہ پڑتا ہے نا تو ہماری دھجیاں اڑتی ہیں, اسی لیے نیند نہیں آتی پھر لوگوں کو ساری رات, اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم انجوائے کر رہے ہیں محفل میں, اصل میں وہ روح پر تیزاب گرا ہوتا ہے گناہوں کا. توبۃ النصوحہ کے ایک الگ کپڑا لو اور اس کو پیوند لگاؤ, اتنی صفائی سے لگاؤ کہ دکھے نا. اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے, وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور درگزر کرتا ہے پھر اس کی سیئات سے, اس کی غلطیوں سے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ, اور وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. درگزر بھی ہے, توبہ بھی ہے, معافی بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ بندہ ایسے کاموں کو چھوڑے. اب آپ دیکھیے بڑی خوبصورت ربط ہے اگلی آیت میں اس کے ساتھ. پہلے توبہ کی بات کی, معافیوں کی بات ہوئی, کلین اپ کرو, اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور پھر وہی قبول کرتا ہے دعائیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَتْلِهِ، اور ان کے حق سے بھی زیادہ ان کو اجر عطا کرتا ہے۔ جو گناہ تمہاری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ تھے، توبہ کے پانی سے بہ گئے، اللہ نے راستہ کھول دیا فضل کا، نیکیوں کا۔ کیا پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو کثرت استغفار کریں، لیکن توبۃ الکذابین نہیں، توبۃ النسوخہ۔ پھر اللہ اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے۔ اللہ صرف ایمان والوں کی دعائیں نہیں قبول کرتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بن مانگے بھی دیتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تو وہ ہے جو صرف ہماری ضرورتیں نہیں پوری کرتا، ہماری خواہشات بھی پوری کرتا ہے، یعنی ہماری نیڈس ہی نہیں، وانٹس بھی پوری کرتا ہے، ڈیزائرز بھی پوری کرتا ہے۔ ہم سے نہیں، تو اس رب سے کیوں نہ مانگو۔ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، انہی کو بتایا جا رہا ہے جو نبی کا دل دکھاتے تھے کہ توبہ کر لو، اللہ تمہیں پھر بدل دے گا تمہارے حالات، اور سب کچھ تمہیں واپس دے دے گا۔ اور فرمایا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، نہیں مانتے پھر بھی تمہارے دل کے قلق دور نہیں ہوتے، تو ایسے کافروں کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ یعنی موقع دے دیا اللہ نے پاک کرنے کا، نہیں ہوتے تو پھر اپنی گندگیوں میں رہو، کل اسی کی آگ میں جل کے راکھ ہو جاؤ گے۔ پھر ایک اور لطیف نقطہ دیکھیے، پیچھے توبہ کی بات تھی تو دعاؤں کی قبولیت، اور اب وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ کشادہ کر دے اپنے بندوں کا رزق۔ ہم سوچتے ہیں ہائے کتنا اچھا ہو نا، اللہ کہتے کوئی اچھا نہ ہو، لَبْغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ تو سرکشی کرنے لگتے زمین میں۔ دولت ملتی ہے تبھی تو آنکھیں کھلتی ہیں، اللہ کی نافرمانی کا جوش ہی شراب کے نشے میں جا کے آتا ہے، آنکھیں ہی کھلتی ہیں تب کہ اچھا اب میں کچھ بن گیا ہوں، پھر بندہ کرتا ہے۔ سچ ہے کہ نہیں؟ بغاوت نہیں کرتے لوگ مال پہ؟ دیکھیے مال برا نہیں ہے، ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ مال تو انسان کے پر ہے جو اس کو اڑا کر جنت میں لے جائیں گے، لیکن مال کے ساتھ ایک جراثیم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ہے لبغاو فی الارض کا، سرکشیاں، کسی کو کچھ سمجھ نہیں، کوئی نہیں۔ اور اگر اللہ معاف کرے مال کے ساتھ اقتدار بھی آ جائے تو پھر تو دھجیاں بکھیرے ہیں۔ آپ دنیا کے بیچز پہ جا کے ننگے ہو کے تصویریں کھچوائے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا کہ آپ کسی مسلمان ملک کے نمائندے ہیں یا ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کے اندر اپنے آپ کو جہاں مرضی لے جائیں، یہ سرکشیاں بری ہیں۔ شکر اللہ ایسی دولت نہ دے کہ جس کے بعد سرکشی آنے لگے۔ وَلَاكِ يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ، لیکن وہ ماپ ماپ کر دیتا ہے، وہ اندازوں کے ساتھ دیتا ہے لوگوں کو۔ یعنی دل تو سب کا چاہتا ہے کہ میں ملینیرین ہوتا۔ ایک بڑی خوبصورت ایک حدیث، اس پہ نوٹ کیجئے گا، پیچھے سنائی تھی لیکن پھر دل چاہ رہا ہے، بالکل آیت اسی حدیث کی تفسیر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو رزق زیادہ دے دے تو وہ اپنا دین چھوڑ دیں، یعنی بغاوت پہ آ جائیں۔ اس لیے اللہ ان کو نپا تلا دیتا ہے تاکہ ان کا دین محفوظ رہے۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے کہ اگر اللہ ان سے لے لے تو وہ مایوسیوں میں چلے جائیں یا کفر پہ چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نپا تلا دیتا ہے۔ یعنی کسی کو زیادہ دینے سے اس کا دین سیف ہے، اور کچھ کو زیادہ دینے سے اس کا دین غیر محفوظ ہوتا ہے۔ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ لینے اور دینے کا تعلق کس چیز سے، کہ ایک بندہ اپنے آپ کو کس قابل کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ دینا چاہے دے دے گا، لیکن وہ بندوں کا دین ایمان محفوظ رکھتا ہے، سلامت رکھتا ہے۔ ایک بہت ہی معروف مفسر ہیں قتادہ، وہ کہتے ہیں خیر العیشی ما لا یحلی کی ولا یطغی کی، بہترین زندگی وہ ہے جو تمہیں غافل بھی نہ کرے اور سرکش بھی نہ بنائے۔ لہذا دولت والا ہو کر اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہونا، اس سے مسکین ہو کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگے رہنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کے معاملات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے، اس کو پتا ہے تم کتنے پانی میں ہو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا فلاں کتنے پانی میں، جیسے کچھ لوگ ہیں تو ان کے بارے میں معروف ہے کہ ان کے پاس 1,00,000 روپیہ جمع ہو جائے نا تو کسی کو قتل کر سکتے ہیں، اتنے چھوٹے برتن ہوتے ہیں ان کے، جہاں بیٹھیں گے اب گھر کروڑ کا ہو گیا، اب اس کی 1.5 کروڑ کی آئی آفر، اس طرح کی باتیں کر چھچورے وہ چھ لوگ، تھوڑی سی دولت سے اچھلتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا برتن تھوڑا ہوگا، اگر یہ گلاس چھوٹا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے، اس کے بعد یہ گرنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اس کی جگہ ایک بڑا کنٹینر رکھ لیں، پانی ڈلتا جائے گا اندر آئے گا. تو بغاوت کیا تھا، جیسے اچھلتی ہے نا چیز، برتن چھوٹا ہے تو تھوڑی سی دولت سے بھی آپ اچھلنے لگ جائیں گے. اور الحمدللہ اللہ نے آپ کا برتن بڑا کیا ہوا دل کا، تو بڑی بڑی دولت بھی اندر چلی جائے تو آپ کو نقصان نہیں دیتی. صحیح، مال کی بات نہ خالی رکھیے گا، یہ میرے ذہن میں بات چھٹک گئی تھی. یونیورسل بقدر ما یشا، جس طرح اللہ مال اور دولت دنیا کی لوگوں کو حساب سے دیتے نا، اسی طرح باقی نعمتیں بھی. مثلا ہم ایک اور چیز صرف ڈسکس کر لیتے ہیں، باقی آپ خود سوچتے رہیے گا. خوبصورتی، آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے کہ آپ جیسی شکل کی اس سے بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی، مس ورلڈ بن جاتی، اللہ نہ کرے جن طریقوں سے وہ بناتے ہیں. دیکھیے، ہم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ نے واجبی سا بنایا ہوا ہے نا، شکر کریں، دین محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں نا، حسن آتا ہے تو نخرا بھی آ جاتا ہے. اگر ہماری شکلیں، ہمارے جسم، ہمارے فگر ذرا اللہ سے خوبصورت اور کر دے، تو اللہ نہ کرے جسم کی نمائش میں نہ چل پڑے. کل سی نعمت محسود، اور ہر نعمت والا جو آزمایا جاتا ہے. تو لہٰذا جو بھی نعمت جتنی ملی ہے شکر کریں، گھر کی ہو، اولاد کی ہو، دولت کی ہو، یا محبتوں کی دولت ہو، شہرتوں کی دولت ہو. دعا کیا کریں کہ اللہ وہ دے جس کے بعد تیرا حساب نہ ہو، اور جو چیز ہمیں تیرا بندہ بنا کے رکھے ہم اس سے زیادہ نہ، اور تیری مصلحتوں کا ہم خود سمجھیں. اسی چیز کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مختلف نعرے اٹھائے. کمیونزم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سوشلزم کا نام سنا ہوگا، اپنی موت مر گئے. اللہ تعالیٰ نے مختلف بندوں کو مختلف حالات پہ رکھا، ایک امیر ایک غریب. کیوں؟ دنیا کا کام چلے گا. ایک ایسا نعرہ لگا چند سال پہلے کہ انہوں نے کہا کہ سب کو ایک جتنا کر دو، جو بھی آپ کما رہے ہیں گورنمنٹ کے کھاتے میں، میں کما رہی ہوں گورنمنٹ کے کھاتے میں، اور اینڈ آف دا منتھ سب کو برابر کے چیک ایشو کر دیے جائیں گے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس سے فرق ختم کر دو. یہ عقل ہے نا چھوٹی سی بندے کی، کہ سب کو برابر کر دو تاکہ امیری غریبی کا فرق ختم ہو. عقل تو بڑا خوبصورت کہتی ہے. آپ کو پتہ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو محنت کر رہے تھے، اپنے برین یوز کر رہے تھے، انوینشنز کر رہے تھے، انہوں نے کرنا چھوڑ دیا کہ اینڈ آف دا ڈے ہمیں بھی وہی چیک ملنا ہے جو دوسروں کو ملنا ہے، ہم کیوں دماغ خراب کریں. اب ملک کی ترقی رکی. دوسری طرف جو غریب تھے، جن کو پہلے تھوڑا ملنا تھا اب زیادہ ملنے لگ گئے، ان میں کئی قسم کی اخلاقی بیماریاں پیدا ہوئیں. چند سال یہ نظریہ رہا، اس کے بعد ختم. اسلام نے کہا نہیں، تم امیر تم غریب، وہاں بلال ہے تو وہاں امیہ بھی تھے، وہاں ابو بکر جیسے بھی لوگ تھے اور عقیل جیسے بھی لوگ تھے. کیوں؟ یہ دنیا کا نظام ہے. پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، تاکہ دنیا کا سلسلہ چلے، ورنہ وہی بات ہے کہ تو بھی رانی میں بھی رانی تو کون بھرے گا پانی. ساری رانیاں بن کے بیٹھے رہے تو کام کرے گا کون آپ کے؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی بانٹ پہ راضی رہیں. پھر آگے ایک اور نعمت کا تذکرہ ہے، اور یہ نعمتیں صرف محسوس کرنے ہی کے لیے کافی ہیں، انسان اس سے محسوس کر سکتا ہے. اور وہ کیا؟ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی ہے جو برساتا ہے میہ اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کارساز حقیقی اور سب تعریفوں کے لائق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بارشوں کو برساتا ہے. غیث کہتے ہیں وہ بارش جو بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہو. غیاث، غوث پاک، یہ جو لفظ بولتے ہیں وہ اسی سے ہیں. غوث بھی اسی سے لفظ ہے، کہ جب بہت خشکی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بارشیں برستی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ سب کچھ دیتا ہے، اس کے بعد اپنی رحمت دے دیتا ہے. کبھی کوئی نعمت ملے یا چھنے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے. اس ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بد امالیوں سے بارش وغیرہ بھی رک جاتی ہے. پھر جب لوگ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو دے دیتا ہے. پھر آگے کچھ اور نشانیاں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے پیدائش آسمانوں اور زمین کی. غور کر کے دیکھیں تو بہت ساری ملیں گی نشانیاں. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو اس نے پھیلا دیے زمین و آسمان میں چلنے پھرنے والے جانور چوپائے. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور وہ ان کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے جب وہ چاہے گا. یعنی آج دنیا میں بکھری ہوئی چیزیں لگتی ہیں نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو جمع کرے گا. دابا کلس پیچھے بہت جگہ آیا، زمین پر چلنے پھرنے والا، جنوں انس اور تمام حیوانات کے لیے آتا ہے، مختلف شکلوں، رنگوں، زبانوں، طبیعتوں والے لوگ، جس کو جنس بولتے ہیں نا، ایک جنس کے لوگ، دوسری جنس کے لوگ. مراد یہ کہ ساری دنیا میں جو لوگ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آج جیسے ان کو پھیلا رہا ہے، کل ان کو جمع کر دے گا. بس تم یہ کرو کہ ان نعمتوں کو پا کر نافرمانیوں میں نہ آؤ، بلکہ اللہ کی قدرت سمجھو. وما صابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ ہے اصل پتے کی بات. اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے پہنچتی ہے، اور وہ کریم درگزر فرما دیتا ہے تمہارے بہت سے کرتوتوں کو. یہ ہے اللہ کی اصل رحمت. اہل نعمت کو شکر کا حکم دیا، اہل بلا کو صبر کی تلقین کی، اور شکر کو نعمت کی بقا اور اس کے اضافے کا سبب قرار دیا، اور صبر کو مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ بتا دیا. لیکن لوگ خوشیوں میں نہ شکرے اور غموں میں بے صبرے ہو جاتے ہیں. دولت ملتی ہے تو غریبوں سے نفرت کرنے لگتے ہیں، غریب ہوئے تو ظلم پہ آگئے کہ ہم دوسروں سے لے کے رہیں گے، اور اس طرح اس دنیا میں چاروں طرف فساد پھیلا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو کوئی زمین پہ چلتا پھرتا نہ رہے. دنیا میں جو بھی تکلیفیں آتی ہیں نا، یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، وہ ذات جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کی قسم، مومن کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم نہیں پہنچتا، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی غلطیوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یہاں تک کہ کانٹا بھی جو مومن کو چھپتا ہے، بعض بندوں کو امتحان کے لیے مصائب اور آلام میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. بعض مقربین، یعنی جو اللہ کے قریبی ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے درجات اور منصب کو بلند کرنے کے لیے انہیں کئی تکلیفوں سے دوچار کیا جاتا ہے. حضرت یحییٰ معصوم نبی تھے، لیکن یہود نے آپ کو ذبح کیا اور آپ کا سر بنی اسرائیل کی ایک پیشہ ور لونڈی کو بطور تحفہ پیش کیا. تو کیا پتہ چلا کہ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ ایک طرف تو گناہوں کی سزا ہوتی ہیں، گناہوں کا کفارہ، اور دوسری طرف درجوں کی بلندی. کیسے پتہ چلے کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ کیا ہے، میرے گناہ کی سزا ہے یا میرے لیے آزمائش ہے؟ تو اچھا درجہ تو یہی ہے کہ جو تکلیف آپ کو پہنچے اس کے لیے سوچے کہ یہ میرا کوئی گناہ تھا، الحمدللہ جھڑ گیا. ایک انجیکشن بھی لگتا ہے نا، ایک خون کا قطرہ بھی جسم سے نکلتا ہے، کہیں جو بچ گئے تو لاکھوں پایا. اور دوسرے کو کسی مشکل میں دیکھیں تو کہیں کہ ضرور اس کے اوپر کوئی آزمائش آئی ہے جو اللہ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. یعنی مومن ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے دوسروں کے معاملے میں، کہ دوسرا حال تو نہیں ہمارا. اپنے اوپر آئے تو کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ نے میرے لیے کیا یہ آزمائش بھیجی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ایک عورت ہی کہیں گے، میں نے تو کبھی کسی کا دل ہی نہیں دکھایا، میں نے تو کبھی چیونٹی کو بھی نہیں پاؤں کے نیچے دیا. انسان بار صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، لیکن دوسروں سے پوچھے تو وہ اس کے بارے میں کئی باتیں کہہ رہے ہیں. اپنے اوپر آئے ہمیشہ احتساب کریں، دوسرے کے اوپر تکلیف آئے تو ہمیشہ اس کو رخصت دیں. پھر اس کے بعد ایک اور نشانی، وما انتم بموجزین فی الارض، اور تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو زمین میں. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی کار. یعنی کس کو پکارو گے؟ وہی ہے جو تمہاری مصیبتوں سے بچائے گا، خوشیاں دے گا. اس کو ناراض کر کے پھر دوسروں سے کچھ لینے جاؤ گے تو ملے گا کوئی نہیں. ایک اور نشانی، وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں صرف وہ سمندر میں تیرنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانند ہیں. آلام علم سے، علم کہتے جھنڈے کو، بہت زیادہ دور سے دکھتا ہے اور کسی کی بھی پہچان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں مکہ والوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو تم تجارت پیشہ لوگ ہو، کاروباری لوگ ہو، آئے دن تم سمندروں میں سفر کرتے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ ان کشتیوں کو گرا دے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تم سوچو کہ تمہیں سمندروں میں سے نکال کے لانے والی ذات کتنی بڑی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ولی اور کوئی بڑا نہیں جو تمہاری مدد کرے. این یشا یسکن الریح، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، پھر ہو کیا؟ فیضللنا رواکن علی ظہرہ، بس وہ رکے رہے سمندر کی پشت پر. کتنا پیارا انداز ہے کہ سمندروں میں اگر ہوا رک جائے تو کشتیاں ہی نہ چلے، یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ کشتیاں جو چلتی ہیں وہ ہواؤں کی وجہ سے چلتی ہیں، ہوا نہیں ہوتی تو کشتیاں رک جاتی ہیں۔ یہاں جو لفظ جوار آیا ہے، جوار جواری یا جاریہ کی جمع، جاریہ کشتی کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لفظ آیا ہے ادھر آلام، علم سے ہے، اس کا ایک معنی پہاڑ بھی ہوتا ہے، پانی کے اندر کھڑے ہوئے پہاڑ۔ اور فیض للنا زوئے لام لام ہے اس میں روٹ، اصل میں ذلہ سے، روا کیدا را کیدا تن سے ہے، اور زہر تو آپ جانتے ہی ہیں، کائن نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور، اس سارے نصاب میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایک آخری چیز جو سمندروں ہی کے تعلق سے بھی تھی اور دوسری چیزوں سے، پہلے کیا کہا، ای یش یس کی نر ریف، ہواؤں کو روک لے، اب کہا جا رہا ہے او یا، یا کا تعلق پیچھے سے، او یو بک ہننا، اور اگر وہ چاہے تو تباہ کر دے، گرا دے، جہازوں کو ڈبو دے۔ دو طرح سے ہلاک کرنا ہو سکتا ہے، ہوائیں چلنی رکی سمندر کے بیچ میں، پانی میں جہاز کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہاں تک کہ مر گئے۔ دوسری صورت ہے کہ سخت طوفان آ جائے اور جہازوں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیں۔ آج بھی دیکھیے کہ اتنے مضبوط جہازوں کے ہونے کے باوجود جب سمندروں میں طوفان آتا ہے تو وہ ڈولتے ہیں۔ او یو بی کو ہن نبی ماں کا سبو، اور جو سمندروں میں جا کے لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تمہاری ان کمائیوں کی وجہ سے پکڑ کے تمہیں ہلاک کر دوں، لیکن وہ یا فون کثیر، آپ کو اس صورت میں اللہ کی معافی دکھ رہی ہے، لوگوں میں بہت ساروں سے درگزر کرتا ہوں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، اگر یہ سب ہو جائے جس کا تذکرہ پیچھے ہوا، ہواؤں کا رکنا یا جہازوں کا ڈوبنا، تو پھر اس وقت جان لیں گے وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، کیا جانیں گے کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيص، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ حَاسَ يَحِيصُ سے بالکل، اس وقت ان کی یہ ساری دولت، ساری چیزیں ان کے ہاتھ نہیں آئیں گی، اور ٹائٹینک ہو یا ٹائٹینک ٹو ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پکڑ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ تھا سبق، انتہائی خوبصورت، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے پہ مجبور کرنے والا سبق، بار بار گناہوں کی بات، بار بار توبہ کی بات، معافی کی بات، اور صابر اور شاکر ہونے کی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔
العالمین جی الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا، اور ٹائم ایز یوزل جیسے کہ ہم استاد کے ساتھ لائف تصویر کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو میں نے 15 کہا تھا، لیکن الحمد للہ ایک لیسن کمپلیٹ ہو گیا، کیونکہ ایک ہی ٹاپک چل رہا تھا تو اس کو کنٹینیوسلی ہم نے مکمل کرنے زیادہ بہتر سمجھا۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا بات ایک لے کر یہاں سے اٹھنا ہے، کیا ہے آپ کے ذہن میں جو بالکل اسٹک کر گئی ہو؟ بیکاز جو چیز سب سے زیادہ ٹچ کرتی ہے وہ بہت اچھی طرح سے یاد رہتی ہے، تو کیا بات آپ کو سب سے زیادہ ٹچ کری؟ جی یہ بتائیں کہ آج کے لیسن سے کیا بات آپ نے جلدی جلدی پھر انشاءاللہ لکھیں تاکہ ہم اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نیکیاں کرنی ہے انشاءاللہ، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اور جی اللہ کا شکر اور مصیبت میں صبر کرنا ہے، بالکل، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اپنے عمل اعمال نامے سے ڈریں بالکل، تاکہ پھر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہیں۔ دنیا کی تکلیف مومن کے لیے کفارہ بھی ہے، بالکل صحیح، نیک اعمال کا بیج ڈالنا ہے اس دنیا میں، اور اس کام کو فل جوش اور فل ایفرٹ کے ساتھ کرنا ہے انشاءاللہ۔ بیکاز بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام یا کوئی نیکی ایسی لگتی ہے جیسے پتہ نہیں سے اتنا کچھ رزلٹ نکلے گا بھی کہ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو اس کو مزید بڑھاتی ہے، تو ہم ہر نیکی کو گراسپ کریں۔ اللہ کتنا معاف کرنے والے ہیں، پھر اس مالک کی طرف کیوں نہیں رجوع کریں، بالکل، اور توبہ نصوحہ کرنے انشاءاللہ، استغفار کرنا ہے دل سے انشاءاللہ، یہ ہم سب کر سکتے ہیں نا کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کریں، کیونکہ استغفار کرنے سے دنیا بھی اچھی ہے، انسان کی اپنے نفس میں کتنی اچھائی آتی ہے، ہماری روح کتنی سکون پاتی ہے، آخرت سمجھتی ہے، تو کتنا چند ایک ایک الفاظ ایک لفظ ہے، لیکن الحمدللہ بہت ایزی، اور مومن ہمیشہ دوسروں پہ اچھا گمان کرتا ہے. ویری گڈ. اللہ کی راہ میں جاتے ہوئے سوچنا نہیں ہے بس کرنا ہے. ویری گڈ. بالکل. اور اللہ اپ گریڈز نیکیوں کو, تو میں جو بیسٹ لیول اللہ تعالیٰ نیکیوں کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں بیسٹ لیول تک. سو کیپ ڈوئنگ کیپ گوئنگ ان ڈوئنگ گڈ ڈیز. قرآن ہمیں ہر کسی کا حق ادا کرائے اور حق ادا کرنا کیسے ہے وہ بتاتا ہے. الحمدللہ. بالکل صحیح. اور چھوٹے گناہ سے بھی ڈرے. بالکل صحیح. غافل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا بہترین ہو جائے. امین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم بھی اپنی کلاس کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. امین یا رب العالمین. انشاءاللہ سب سے دوبارہ کل ایک نئی کلاس میں ملاقات ہوگی. رائٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.